الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مطالبات قرآن سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. الحمدللہ اس سیریز کے تین حصوں کے دروس کا بیان مکمل ہوا چاہتا ہے اور آج انشاءاللہ تعالی ہم جہاد فی سبیل اللہ کے موضوع پر بات کریں گے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے پروگرام میں ہم نے سورہ حجرات کا مطالعہ مکمل کیا تھا اور اس کی آیت نمبر 15 میں جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے گفتگو آئی تھی اور وہاں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ یہ اہم موضوع ہے, چنانچہ اس پر علیحدہ سے ہم تفصیلاً بات کریں گے. اور آج انشاءاللہ ہمارا موضوع رہے گا جہاد فی سبیل اللہ. آئیے اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور ہر مرتبہ درس کا تعارف پہلے کرایا جاتا ہے, اسی کے تعلق سے بات کو آگے بڑھایا جائے گا. مطالبات قرآن سیریز کا حصہ سوم کا درس ششم ہے, یعنی تیسرے حصے کا چھٹا درس, اور موضوع ہے جہاد فی سبیل اللہ. ناظرین کرام ویسے تو تیسرے حصے میں پانچ دروس تھے جن کا اختتام سورۃ الحجرات پر ہوا, تاہم یہ ایک آپ یوں کہیے کہ اسپیشل لیکچر ہے جہاد فی سبیل اللہ کے موضوع پر, اور آج پورا پروگرام اسی عنوان کے تحت آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی. آئیے اپنی سیریز کے اس تیسرے حصے کا بھی ایک مطالعہ کر لیتے ہیں سرسری طور پر. تیسرا حصہ آپ کو یاد ہوگا عمل صالح اس کا عنوان ہے. سورہ عصر سے ہم نے بات شروع کی تھی اور اس ضمن میں تیسرے حصے میں جو پہلا درس تھا بندہ مومن کی بنیادی صفات, پھر بندہ مومن کی تکمیلی اوصاف, سورہ مؤمنون اور پھر سورہ فرقان پر مشتمل درس سورہ فرقان کی آخری آیات, اور پھر خاندانی زندگی کے بنیادی اصول سورہ تحریم, پھر سماجی اور معاشرتی اقدار سورہ بنی اسرائیل رکو نمبر 3 اور 4, اور آخر میں سیاسی و ملی زندگی کے رہنما اصول سورہ حجرات کی روشنی میں پچھلی مرتبہ ہم نے مکمل کیے. پوری سیریز کے اعتبار سے آج ہمارے 17واں پروگرام یہ درس ہے اور جس کا موضوع ہے جہاد فی سبیل اللہ. اس موضوع کی اہمیت کیا ہے, آئیے سب سے پہلے اس اہمیت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں, اور بہت توجہ کیجئے گا آگے ہم ذکر کریں گے. بہت سارے مغالطے اس موضوع کے حوالے سے ہمارے یہاں پھیلے ہوئے ہیں, اور جب ہم قرآن کی چند آیات کا بھی مختصر مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے تو اندازہ ہوگا ہر ایک بندہ مومن کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کے عمل میں مصروف ہونا لازم ہے. آئیے اس اہمیت کو جانتے ہیں چند آیات قرآن کی روشنی میں. سب سے پہلا مقام جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا وہ سورہ حج کی آخری آیت ہے, آیت نمبر 78. تاکیدی اسلوب میں جہاد فی سبیل اللہ کا حکم کہا جا رہا ہے, وجاہدوا فی اللہ حق جہادی, اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں جیسا کہ اس کے راستے میں جہاد کرنے کا حق ہے. یہ تاکیدی اسلوب ہے, اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. ویسے انشاءاللہ جب ہم چوتھے حصے کا آئندہ مطالعہ شروع کریں گے تو پہلا درس سورہ حج کی آخری آیات پر مشتمل ہوگا اور آیت کے اس حصے کا تفصیلی بیان وہاں پر آپ کے سامنے پیش کریں گے. تاہم جہاد فی سبیل اللہ کے موضوع کے حوالے سے یہ اہم مقام اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا حکم ہے جیسے کہ جہاد کرنے کا حق اور تقاضا ہے. موضوع کی اہمیت کے اعتبار سے ایک اور مقام پیش خدمت ہے اور یہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24. اس کے بارے میں بھی ذکر کر دوں کہ جب ہم چوتھے حصے کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ تو اس کا دوسرا درس اس آیت کے بیان پر مشتمل ہوگا, سورہ توبہ آیت نمبر 24. ابھی مختصرا فقط اس کا ترجمہ دیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا عملی ثبوت. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسوله وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتى یأتی اللہ بأمری واللہ لا یهدی القوم الفاسقین. اس آیت کا ترجمہ پیش خدمت ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں بتایا گیا, کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تمہارے باپ دادا, تمہارے بیٹے, تمہارے بھائی اور تمہاری بیوی اور تمہارے رشتہ دار, اور وہ مال جو تم نے محنت سے کمائے ہیں, اور وہ تجارت جس میں خسارے سے تم ڈرتے ہو, اور وہ گھر جو تمہیں پسند ہیں, اگر تمہیں زیادہ محبوب اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کی راہ میں جہاد سے, تو انتظار کرو یہاں تک کہ لے آئے اللہ اپنا فیصلہ یعنی تمہاری موت, اور اللہ ایسے نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. 8 محبت ایک طرف رشتوں کی مال و اسباب کی, اور 3 محبت اللہ اور رسول علیہ السلام اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت. ان محبتوں کو باقی محبتوں سے بالاتر ہونا چاہیے. اور ہاں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی عملی محبت یا مراد یہ ہے، ان کی محبت کا عملی اظہار کیسے ہوگا؟ وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ کا عمل۔ تو ایک اور اہم بات، اللہ اور رسول علیہ السلام کی محبت کا عملی ثبوت کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ۔ ایک اور مقام جو پچھلی مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حجرات کی آیت نمبر 15، اگلا مقام یہ ہم پچھلی مرتبہ پڑھ چکے ہیں سورہ حجرات کی آیت نمبر 15، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ ترجمہ، مومن تو بس وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، پھر شک میں نہ پڑے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہی لوگ سچے ہیں۔ حقیقی ایمان دل میں ہوگا تو عمل میں جہاد فی سبیل اللہ نظر آئے گا، یہ بھی اس موضوع کی اہمیت ہے سورہ حجرات آیت نمبر 15 کی روشنی میں۔ اگلا مقام یہ سورہ عنکبوت کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 69، ہدایت کے حصول کا یقینی ذریعہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ فرمایا گیا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، عنکبوت آیت نمبر 69، اور جو لوگ ہمارے راستے میں کوششیں کرتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنے راستوں کی ہدایت دیتے ہیں۔ تو اللہ کی عطا کردہ ہدایت، اس کے حصول کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کا عمل یہ لازم ہے۔ یہ اہمیت ہے جو ہمارے سامنے آ رہی ہے ان آیات کی روشنی میں۔ آخری مقام موضوع کی اہمیت کے حوالے سے، روز قیامت دردناک عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے جہاد فی سبیل اللہ کا عمل۔ سورہ صف آیت نمبر 10 اور 11 میں فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسوله وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ترجمہ ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں بچا لے دردناک عذاب سے؟ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جان لو۔ معلوم ہوا کہ یہ اہمیت بار بار قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ کبھی ذکر کہا گیا، کیا گیا اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کا حق ہے، کبھی جہاد فی سبیل اللہ کو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی محبت کا عملی ثبوت قرار دیا گیا، کبھی بتایا گیا دل میں حقیقی ایمان ہوگا تو عمل میں جہاد فی سبیل اللہ نظر آ رہا ہوگا، کبھی یہ بتایا گیا ہدایت چاہتے ہو تو مستقل اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہوگا، کبھی یہ بتایا گیا کہ دردناک عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو جہاد فی سبیل اللہ کا عمل تمہیں کرنا ہوگا۔ اور اہم ترین ایک اور بات، قرب الہی اور فلاح اخروی کے حصول کا یقینی ذریعہ، یہی جہاد فی سبیل اللہ ہے جس سے اللہ کا قرب اور آخرت کی فلاح اور کامیابی ملے گی۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 میں فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچو اور اس کی قربت تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو اللہ کے قرب کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کا عمل کرنا ہوگا۔ ناظرین کرام، بات واضح ہو رہی؟ یہ اتنے سارے مقامات قرآن حکیم کے کم و بیش 6 مقامات آپ کے سامنے رکھے گئے جن سے واضح ہوتا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کا عمل ہر بندہ مومن کے لیے لازم ہے، مستقل ضروری ہے کہ بندہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور اگلی گفتگو جو ہمارے سامنے آ رہی وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ کا مفہوم۔ اس کے معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، آئیے جہاد فی سبیل اللہ کا مفہوم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ لفظ جہد ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، جد و جہد، اس کے معنی ہوتے ہیں کوشش کرنا، مراد ٹو اسٹرائف انگریزی میں کہا جائے گا۔ تو جہد کے معنی ہے کوشش کرنا، اسی سے لفظ بنا جہاد، یعنی کشاکش، مراد کوششوں کا باہم ٹکرانا، مراد ہوگی ٹو اسٹرگل اگینسٹ۔ کیا مطلب؟ ایک طرف سے کوشش ہو اور دوسری طرف سے دوسری کوشش ہو، یہ کوششیں جب ایک دوسرے کے خلاف ہوں اور ٹکرا رہی ہوں تو یہ دو طرف عمل، یہ جہاد کا عمل کہلاتا ہے۔ سادہ سی مثال، شیطان کوشش کرتا ہے بندے کو ورغلانے کی، گمراہ کرنے کی، برائی پر لانے کی، بندہ کوشش کرتا ہے حق پر قائم رہنے کی، بدی سے بچنے کی۔ شیطان بھی کوشش کر رہا ہے، بندہ بھی کوشش کر رہا ہے، کوشش کے مقابلے میں کوشش کیا ہے؟ جہاد۔ یہ کوششیں مختلف نوعیت کی ہو سکتی ہیں، اس کی لغوی معنی جہد کوشش کرنا اور جہاد کوشش کے مقابلے میں کوشش کرنا، یہ لٹرل میننگ ہے جہاد کے اور یہ لغوی معنی ہے جہاد کے۔ اب آئیے جہاد فی سبیل اللہ کو بھی سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جہاد فی سبیل اللہ ایسی کشاکش جس کا مقصد اللہ کے دین کی سربلندی ہو، یعنی وہ محنت، وہ کوشش جس میں مقصود ہو، پیش نظر ہو اللہ کے دین کی سربلندی، ایسی محنت، ایسی کوشش، ایسی اسٹرگل وہ جہاد فی سبیل اللہ قرار پائے گی. جہاد کیا ہے؟ کوششوں کا ٹکراؤ، اور کوشش ایسی کہ مقصود ہو اللہ کے دین کی سربلندی، اللہ کے کلمے کی سربلندی، تو یہ کوشش جہاد فی سبیل اللہ میں شمار ہوگی. چنانچہ اس حوالے سے حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے طویل حدیث کے آخر میں فرمایا ہے، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیا فہو فی سبیل اللہ، جس نے اس لیے جنگ کی تاکہ اللہ کا کلمہ سربلند ہو جائے، پس وہ شخص اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے. جہاد کوششیں مختلف ہیں، کوئی بہادری کے چرچے کے لیے جان دے رہا ہوگا، کوئی اپنی قوم پرستی کے عنوان سے محنتیں کر رہا ہوگا، مگر وہ جو اس لیے جنگ کرتا ہے، اس لیے لڑتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو کھپاتا ہے، جان تک دیتا ہے تاکہ اللہ کا کلمہ سربلند ہو جائے، وہ فی سبیل اللہ جہاد کر رہا ہے. حاصل کلام، ایسی کوشش جس میں مقصود ہو اللہ کے کلمے کی سربلندی، اللہ کے دین کی سربلندی، وہ کوشش قرار پائے گی جہاد فی سبیل اللہ. ناظرین کرام، اس کے بعد مزید آگے چلتے ہیں اور اگلے چند اور عنوانات جو آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے ان کو شروع کرتے ہیں. ایک اور اہم بات وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ کی فرضیت. جب ہم نے موضوع کی اہمیت کو سمجھا تو بہت سارے پہلو واضح ہوئے، اور بہت سارے پہلوؤں کے اعتبار سے جہاد فی سبیل اللہ کی اہمیت واضح ہوئی. اب آئیے اس کی فرضیت کو بھی، اس کا آبلیگیٹری ہونا، اس کا لازمی ہونا، اس کا انایویٹیبل ہونا، اس کا ضروری ہونا، اس بات کو جاننے کی کوشش کریں. لکھا ہے آپ کے ہمارے سامنے، جہاد فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش ہر مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کا نفاذ حقوق اللہ میں سے ہے. زمین اللہ کی ہے اور اس کا حق ہے کہ اس زمین پر اللہ کی شریعت کو نافذ کیا جائے. تو جہاد فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے دین کی سربلندی کی کوشش کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، لازم ہے، کہ یہ حقوق اللہ میں سے بھی ہے. آگے لکھا ہے، ایسے لوگ کافر، مشرک اور باغی ہیں جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے. تین آیات آپ کے سامنے آ رہی ہیں. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 فرمایا گیا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی لوگ کافر ہیں. سورہ مائدہ آیت نمبر 45، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی لوگ ظالم یعنی مشرک ہیں. پھر سورۃ المائدہ آیت نمبر 47، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی لوگ فاسق یعنی باغی ہیں. یہ تین فتاوی اللہ کے ہیں، جو اللہ کی شریعت کو نافذ نہیں کر رہے، اللہ کے احکامات کو نافذ نہیں کر رہے، وہ کفر کر رہے، وہ ظلم یعنی شرک کر رہے، وہ فسق یعنی نافرمانی کر رہے ہیں. تو حقوق اللہ میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ کی شریعت کو نافذ کیا جائے، اور یوں جہاد فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے کلمے کی سربلندی کی کوشش کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے. مزید بنا، اللہ کے دین کا نفاذ حقوق العباد میں سے بھی ہے، کیونکہ عدل و انصاف صرف اور صرف اللہ کے عطا کردہ نظام یعنی نظام خلافت کو قائم کرنے سے حاصل ہو سکتا ہے. لہذا بندوں کو ظلم و ستم سے بچانے کے لیے عدل کا علم بردار بن کر کھڑا ہونا ہماری ذمہ داری ہے. بندوں کے ساتھ سب سے بڑی خدمت کیا ہے؟ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لایا جائے. یہ تبھی ممکن ہے جب نظام خلافت، اللہ کا عطا کردہ عادلانہ نظام زمین پر قائم ہو. اس مقصد کے لیے کھڑا ہونا اور عدل کا علم بردار بن کر کھڑا ہونا آج یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے. چنانچہ قرآن ہمیں کہتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 135 میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو کھڑے ہو جاؤ عدل کے علم بردار بن کر گواہ ہوتے ہوئے اللہ کے لیے. یہ آج امت مسلمہ کے کاندھوں پر ذمہ داری ہے، کبھی یہ رسول اللہ کی ذمہ داری تھی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن بتاتا ہے سورہ شورا آیت نمبر 15 میں، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہلوایا گیا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کو، جسٹس کو قائم کروں. اور آج یہ عدل کا قیام یہ امت مسلمہ کے کاندھوں پر ذمہ داری ہے. معلوم ہوا اللہ کے دین کی سربلندی کی جد و جہد کرنا یہ حقوق اللہ کا بھی تقاضا ہے، یہ حقوق العباد کا بھی تقاضا ہے. یوں یہ جد و جہد یعنی جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، یہ ہم مسلمانوں پر فرض ہے، لازم ہے اور ضروری ہے. ناظرین کرام، اس کے بعد ایک اور اہم نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے، اور وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے مغالطے. بہت ساری زبان زد عام غلطیاں ہیں جو ہمیں دکھائی دیتی ہیں، غلط فہمی ہیں جو دکھائی دیتی ہیں، کنفیوژنز جو ہمیں نظر آتے ہیں، شبہات میں مبتلا کیا جاتا ہے. آئیے پہلے ان مغالطوں کا ایک جائزہ لے لیں، ان کو لسٹ ڈاؤن کر لیں. کیا مغالطے ہیں؟ پہلی بات، جہاد کو صرف قتال یعنی جنگ کے معنی دے دیے گئے. ہمیشہ تصور یہی ہوتا ہے کہ بس جنگ ہوگی تو جہاد ہوگا، حالانکہ ہم نے سمجھا کہ اس کے معنی کوشش کرنا ہے، اور یہ کوشش ابھی آگے تفصیل بیان ہوگی، فرد کی سطح پر بھی ہے، معاشرے کی سطح پر بھی ہے، اور نظام و ریاست کی سطح پر بھی ہوگی. تو جہاد کو جنگ قرار دے دیا جائے، قتال کے برابر قرار دے دیا جائے، یہ بات درست نہیں ہے. قتال کے معنی جنگ کے وہ کبھی کبھی ہوتی ہے، اور جہاد کوشش کے معنوں میں ہے، اور یہ کوشش ہمیشہ جاری و ساری رہے گی. اس مغالطے کا جواب آگے تفصیلاً آ رہا ہے جب ہم جہاد کے مختلف مراحل اور منازل پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ. ایک اور مغالطہ ہے، جہاد ہر مسلمان پر فرض عین ہے لیکن اسے محض قتال سمجھتے ہوئے فرض کفایہ قرار دے دیا گیا. یعنی پہلا جملہ تو ٹھیک ہے، جہاد ہر مسلمان پر فرض عین ہے، کوشش کرنا، سٹرگل کرنا، محنت کرنا، جد و جہد کرنا، تفصیل آگے آئے گی، وہ تو ہر ایک پر لازم ہے، فرض عین ہے، مگر اسے محض قتال سمجھتے ہوئے فرض کفایہ قرار دے دیا گیا. کیوں؟ قتال جنگ کو کہتے ہیں، جنگ تو کبھی کبھی ہوتی، جب ہوگی تو دیکھی جائے گی، اور یوں جہاد فی سبیل اللہ کا پورا تصور نگاہوں سے اجل ہو جاتا ہے. حالانکہ قتال کبھی کبھی ہے یعنی جنگ، اور جہاد فی سبیل اللہ ہمیشہ ہے، جو کہ فرض عین کے درجے میں ہے، لازم ہونے کے درجے میں ہے، آگے ذکر آئے گا مزید انشاءاللہ. ایک اور مغالطہ، مسلمانوں کی ہر جنگ کو جہاد فی سبیل اللہ قرار دے دیا گیا، جس سے اس مقدس اصطلاح کا تقدس بری طرح سے مجروح ہوا ہے. پہلے ہی مغالطے سے بات چلی آ رہی ہے، مسلمانوں کی ہر جنگ کو جہاد قرار دے دیا گیا. ایران عراق کبھی لڑتے رہے، کیا یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ تھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. رشیا کے جانے کے بعد مسلمان افغانستان میں آپس میں لڑتے رہے، کیا یہ جہاد فی سبیل اللہ تھا؟ قطعاً نہیں. تو مسلمانوں کی ہر جنگ کو جہاد فی سبیل اللہ قرار دے دیا گیا، نتیجہ یہ کہ مسلمان قتل و غارت غریبی کرے اور کہے کہ جہاد فی سبیل اللہ، اس سے اس مقدس اصطلاح کو مجروح کیا گیا ہے. یہ مغالطے آج ہمارے زبان زد عام، اور بنیادی بات کیا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کو قتال کے برابر قرار دے دیا گیا، حالانکہ قتال جنگ اس کا حکم بھی دین میں ہے، وہ کبھی کبھی یہ بات کریں گے آگے چل کر، مگر جہاد کا معاملہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ ان مغالطوں سے ہمیں محفوظ رکھے، اور جہاد فی سبیل اللہ کے فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، اس سے آگے بڑھتے ہیں، اور اسی جو مغالطے ہمارے سامنے آئے اس کی وضاحتیں بھی آ جائیں گی، یعنی ان کا درست تصور کیا ہے اس کو بھی ہم سمجھ لیں گے. اور اب ہم چل رہے ہیں جہاد فی سبیل اللہ کو مزید سمجھنے کے لیے، اور جہاد فی سبیل اللہ کی منازل کا بیان میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. منزل کی جمع منازل، آپ یوں سمجھیے کہ ایک عمارت ہے جس کے تین فلورز ہوں، فلور نمبر 1, 2 and 3. ان تینوں منازل پر جہاد فی سبیل اللہ کو ہم سمجھیں گے، اور اس کے مختلف مراحل کو بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے. پہلی منزل ہے اللہ کی بندگی کرنا، دوسری منزل ہے اللہ کی بندگی کی دعوت دوسروں تک پہنچانا، تیسری منزل ہے اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا. یہی ہم مسلمانوں کے فرائض ہیں، خود اللہ کی بندگی کرنا 24 گھنٹے میں حتی الامکان، اور امتی ہونے کے ناطے نمبر 2 اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا، اور نمبر 3 اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا. یہ آپ کے میرے تین فرائض ہیں، اور تین منازل پر، انہی تین فرائض کے حوالے سے تین منازل پر ہم جہاد فی سبیل اللہ کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے. اب آئیے پہلی منزل کے حوالے سے گفتگو شروع کرتے ہیں. اسکرین پر آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، پہلی منزل ذاتی زندگی میں اللہ کی کامل بندگی کے لیے جہاد. اس منزل پر جہاد کے تین مراحل ہیں، دوبارہ نوٹ کر لیجئے، جہاد کوشش کے مقابلے میں کوشش کرنا، یاد آ گیا، اور جب کوشش کا مقصد ہو اللہ کے کلمے کی سربلندی تو یہ کوشش جہاد فی سبیل اللہ قرار پائے گی. اس کانسیپٹ کو، تصور کو ذہن میں رکھیے. اب آئیے پہلی منزل اللہ کی کامل بندگی کی کوشش کرنا اپنی ذاتی حیثیت میں. اس پہلی منزل پر تین سطح پر یا تین مرحلے ہیں جن میں جہاد فی سبیل اللہ کو ہم نے سمجھنا ہے، آئیے اس کو سمجھتے ہیں. اس منزل پر جہاد کے تین مراحل ہیں. نفس کے خلاف جہاد، حدیث شریف ہے جامع ترمذی میں، المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے. یہی نفس تو ہے جو برائی کی دعوت دیتا ہے، یہی نفس ہے جو ہمیں اللہ کی بندگی سے روکتا ہے. مثال کے طور پر آپ کے سامنے اسکرین پر لکھا ہے، اللہ کی بندگی کے حوالے سے ایک بڑی رکاوٹ یہ نفس پیدا کرتا ہے. سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 میں ہے، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. اور میں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کہتا کیونکہ نفس تو برائی ہی سکھانے والا ہے سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم کرے. تو نفس کے خلاف جہاد کرنا, یہ نفس برائی کی دعوت دیتا ہے, اس کی کوشش ہے کہ ہمیں شر والا نفس, نفس امارہ برائی کی دعوت دینے والا نفس, وہ ہمیں گناہ کی طرف لے جانا چاہتا ہے. ہم نے کوشش کر کے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ کوشش کے مقابلے میں کوشش, اور مقصد کیا ہے؟ ہم اللہ کے قلبے کو سربلند کریں. اپنی ذات پر تو پہلے کرنا ہے نا, اپنی ذات پر تو دین کو پہلے نافذ کرنا ہے نا, مقصود اللہ کے کلمے کی سربلندی. تو یہ کوشش بھی کیا قرار پائے گی؟ جہاد فی سبیل اللہ. دوسری سطح یا دوسرا مرحلہ وہ ہے شیطان کے خلاف جہاد. ذاتی زندگی میں اللہ کی کامل بندگی کے لیے دوسری بڑی رکاوٹ شیطان ہے, ہمارا دشمن بھی ہے. قرآن بتاتا ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 میں, ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا, بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے, بس تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو. شیطان کیا چاہے گا؟ گناہ کی طرف لے جانا, ہمارا دشمن ہے. ہماری کوشش کیا ہوگی؟ اللہ کی اطاعت پر کاربند رہنا, کوشش کے مقابلے میں کوشش. جہاد ہو رہا ہے اور مقصود اللہ کے دین پر عمل, وہ جہاد فی سبیل اللہ ہوگا انشاءاللہ. تیسرا مرحلہ بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف جہاد. بگڑا ہوا معاشرہ انسان کو دنیا داری کے مقابلے میں داخل کر دیتا ہے. کیا مطلب؟ دنیا کو چمک دمک اس میں رکھی گئی ہے آزمائش کے طور پر, اور بگڑے ہوئے معاشرے کے لوگ اسی دنیا کے غلام اور بندے بنتے ہیں اور دوسروں کو بھی اسی چنگل اور جال میں گھسیٹنا چاہتے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ لوگ انہی کے راستے پر چل پڑیں. تو برائی کرنے والے اور برے بننے والے وہ برائی کی طرف دعوت دیتے ہیں معاشرے میں. بندہ مومن کو خیر کی طرف آنا ہے, برائی سے اپنے آپ کو بچانا ہے. قرآن جیسے کہ بتاتا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 116 میں, وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اور اکثر لوگ جو زمین پر آباد ہیں گمراہ ہیں, اگر تم ان کا کہاں مان لو گے تو وہ تمہیں اللہ کا راستہ بھلا دیں گے. تو اکثریت تو برائی کی طرف دعوت دے رہی ہوتی ہے, اس سے بچنا ہے اور اللہ کی بندگی کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے. یہ کوشش جہاد فی سبیل اللہ میں شمار ہوگی. ناظرین کرام, یہ پہلی منزل ہے جہاں ذاتی زندگی میں 24 گھنٹے اللہ کی بندگی کی کوشش کرنی ہے. یہاں نفس رکاوٹیں ڈالتا ہے, شیطان رکاوٹیں ڈالتا ہے, بگڑے ہوئے معاشرے کے لوگ رکاوٹیں ڈالتے ہیں. ان کی کوشش بدی کی طرف بند آئے, ہماری کوشش خیر کی طرف ہم چلیں, اللہ کی اطاعت پر کاربند رہیں. کوشش کے مقابلے میں کوشش, یہ جہاد ہے اور مقصد اللہ کے کلمے کی سربلندی, جس کا آغاز اپنی ذات سے ہوگا. تو انشاءاللہ یہ جہاد فی سبیل اللہ میں شمار ہوگا. ایک اہم بات اور سمجھتے ہیں اس حوالے سے. پہلی منزل پر جہاد کے ذرائع, قرآن حکیم جس کو سورہ یونس کی آیت 57 میں کہا گیا شفاء لما فی الصدور, باطنی بیماریوں کی شفا ہے. یہ کیا کرتا ہے قرآن؟ یہ نفس کی شرارتوں سے ہمیں روکے گا. جب ایمان کی آبیاری دل کے اندر ہوگی, جب ایمان مضبوط ہوگا, تو شیطان کے حملوں سے بچاؤ بھی انشاءاللہ تعالی ہو سکے گا. قرآن کے ساتھ جڑنا, یہ پہلا ذریعہ ہمارے سامنے آتا ہے پہلی منزل کے جہاد کے لیے. انفاق مال, اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا, سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 میں بتایا گیا, خذ من اموالہم صدقۃً تطہرہم وتزکیہم بہا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال میں سے صدقہ لیجئے کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ظاہر میں بھی پاک اور باطن میں بھی پاکیزہ کرتے ہیں. یہ دنیا کی محبت نکلتی ہے جب مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے. تو مال خرچ کیا جائے گا تو باطن پاک ہوگا اور جہاد فی سبیل اللہ کا عمل آسان ہوگا انشاءاللہ. ایک اور اہم نقطہ قرآن جس پر بار بار توجہ دلاتا ہے وہ ہے بذل نفس, یعنی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے جان کھپانا. اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے جان کھپانا, اس وجود کو جو کہ اللہ ہی کی امانت ہے مستقل اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا. اور چوتھی اور آخری بات ذرائع کے طور پر پہلی منزل کے جہاد کے لیے, وہ ہے پاکیزہ ماحول. قرآن حکیم میں کہا گیا سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں, یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے اہل ایمان اللہ کی نافرمانی سے بچو اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. نیک لوگوں سے آدمی جڑے گا, اچھے ماحول میں اچھی باتیں سیکھے گا اور اس کی سٹرنتھ مضبوط ہوگی, اور باہر کے بگڑے ہوئے معاشرے کے اثرات سے دفاع کرنا اور اللہ کی اطاعت پر کاربند رہنا انشاءاللہ تعالی اس کے لیے آسان ہوگا. ناظرین کرام, الحمدللہ پہلی منزل جہاد فی سبیل اللہ, ذاتی زندگی میں اللہ کی بندگی کی کوشش کرنا, اس کے 3 مراحل ہم نے سمجھے اور 4 ذرائع بھی ہمارے سامنے آئے جہاد کرنے کے لیے. ایک وقفہ لیتے اور اس کے بعد اگلی 2 منازل کے جہاد کا بھی تذکرہ آپ کے سامنے کریں گے. امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، مطالبات قرآن سیریز میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم جہاد فی سبیل اللہ کے موضوع پر بات کر رہے ہیں. وقفے سے پہلے جہاد کی فرضیت اور جہاد کے مفہوم پر بات ہوئی، مغالطوں کے حوالے سے بات ہوئی، اور اب ہم جہاد فی سبیل اللہ کی منازل پر گفتگو کر رہے ہیں. وقفے سے پہلے پہلی منزل کا بیان مکمل ہوا، ذاتی زندگی میں اللہ کی کامل بندگی کی کوشش کرنا. اب آئیے دوسری منزل کی طرف چلتے ہیں، اور وہ دوسری منزل ہے دوسروں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کے لیے جہاد. ظاہری بات ہے، امتی ہونے کے ناطے اب اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہم مسلمانوں کے کاندھوں پر ہے. اس منزل پر بھی تین مراحل ہیں جہاں جہاد کی مستقل محنت کی ضرورت ہے. آئیے سمجھتے ہیں ان تین مراحل کا ذکر. آتا ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 125 میں ارشاد ہوا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلائیے اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت سے اور درد بھری نصیحت سے، اور ان سے بحث کیجیے عمدہ طریقے سے. تین مراحل اس ایک آیت میں ہمارے سامنے آتے ہیں، آئیے ان کو سمجھتے ہیں. اور یہ دوسری منزل کے جہاد کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے. تین باتیں آئی تھیں، پہلی بات حکمت کے ذریعے دعوت، یعنی دلائل کے ساتھ معاشرے کی ذہین اقلیت کو دین کی طرف متوجہ کرنا. جیسے جسم میں دماغ کا وزن بہت ہی تھوڑا ہوتا ہے، مگر یہ پورے وجود کو کنٹرول کرتا ہے، معاشرے میں سوچنے سمجھنے والے، غور و فکر کرنے والے، لیڈ کرنے والے کم ہوتے ہیں مگر بہت مؤثر ہوتے ہیں. دلائل کے ساتھ ایسے لوگوں کو دعوت پیش کرنی ہے. بہرحال انہی دماغوں میں فلسفے بھی بھرے ہوتے ہیں اور لاجیکل آرگومنٹس بھی ہوا کرتے ہیں، اس سطح پر ان سے گفتگو کی جائے. یہ حکمت کے ساتھ دعوت کی بات ہو رہی ہے. نمبر دو، موعظۂ حسنہ، یعنی درد بھری مؤثر نصیحت کے ذریعے عوام الناس کو غفلت سے نکال کر دین پر عمل کے لیے آمادہ کرنا. عوام کی اکثریت وہ سادہ لوگ ہوتے ہیں، زیادہ فلسفیانہ ذہن ان کے نہیں ہوا کرتے. ہاں، یہاں درد بھرا واس، وہ جو کہا جاتا ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، درد بھری بات، درد بھرا واس اور نصیحت، اس سے عوام تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کرنا. اور ہاں، ایک اور پہلو بھی ہے، تیسرا، مجادلہ احسن، یعنی اعتراض کرنے، فتنے اٹھانے اور گمراہ کن نظریات کا پرچار کرنے والوں کے ساتھ شائستہ اسلوب سے مباحثہ کرنا. جدال کہتے بحث مباحثے کو بھی، مگر عمدہ طریقے سے. کچھ وہ لوگ ہوتے جو نہ مانیں گے نہ ماننے دیں گے، اور ایسے ایسے پہلو پیش کریں گے، ایسے ایسے اعتراضات اٹھائیں گے کہ جو مان چکے ان کے بھی ذہن خراب ہوں گے. تو جو مان چکے ان کو بھی بچانے کے لیے اور ایسے لوگوں کو بھی دعوت دینے کی ضرورت ہے جو اعتراضات اٹھاتے ہیں، فتنے برپا کرتے ہیں، کم از کم ان کے فتنوں کا توڑ تو ہو، تاکہ جو قبول کر چکے ان کو محفوظ رکھا جائے، اور جو قبول کر سکتے ہیں ان کو ان فتنہ پرور قسم کے لوگوں کے اعتراضات سے بچایا جا سکے. ان تین سطحوں پر کام کی ضرورت ہے، اور تینوں سطحوں کے اپنے اپنے تقاضے ہیں، اور یہ اسپیشلائزیشن کا معاملہ بھی ہوگا. خاص طور پر پہلی بات وہ دلائل کے ساتھ گفتگو، اور تیسری بات اعتراضات کرنے والے، فتنہ پھیلانے والوں کا توڑ کرنا. اس حوالے سے بھی ناظرین کرام چند ذرائع ہیں جن کو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے مختصراً. اس منزل پر بھی جہاد کے ذرائع، اس میں سب سے پہلے قرآن حکیم ہی آتا ہے کہ یہی قرآن ہے جو غفلت سے نکالنے، اشکالات دور کرنے اور باطل نظریات کا رد کرنے کے لیے بہت مؤثر ہے. مثلا قرآن نے کہا سورہ فرقان آیت نمبر 52 میں، وجاہدہم بہ جہاداً کبیراً، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جہاد کیجئے اس قرآن کے ذریعے سے بڑا جہاد. نوٹ کیجئے گا، یہ مکی دور کی آیت ہے. قتال یعنی جنگ کا معاملہ تو مدنی دور میں پیش آیا، مکی دور کا جہاد کیا تھا؟ جو اعتراضات کرنے والے تھے، فتنہ اٹھانے والے تھے، ان کے رد میں بات پیش کی جا رہی ہے، قرآن کے دلائل سے ان کے سامنے بات رکھی جا رہی ہے، سرداروں کو بھی دعوت دی جا رہی ہے، قرآن ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. یہ مکی دور کا جہاد ہے قرآن کے ذریعے سے. اسی طرح قرآن نے کہا سورہ مائدہ کی آیت 67 میں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پہنچا دیجئے جو کچھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا. تو قرآن اولین ذریعہ دعوت کے حوالے سے بھی. دوسرا ذریعہ زبان اور قلم، تقریر اور تحریر کے ذریعے دوسروں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دینا اور مخالفانہ نظریات کی نفی کرنا. آج زبان و قلم، صرف یہ زبان، یہ ہاتھ سے جو پین یوز کرتے ہیں وہ نہیں، سارا میڈیا، اس وقت بھی آپ اپنی سکرین پر اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، جو بھی مینز آف کمیونیکیشن ہمیں عطا کیے گئے، ان سب کو اختیار کر کے دعوت حق پیش کرنی ہے. پھر انفاق مال، دینی تعلیمات کے فروغ کے لیے مختلف امور اور مال خرچ کرنا لازم ہے. پھر بدل نفس، یہ پچھلی منزل کے جہاد میں بھی ذکر تھا، دینی تعلیمات سیکھنے اور عام کرنے کے لیے اپنی توانائی اور وقت لگانا، جو اللہ نے صلاحیت عطا فرمائی بولنے کی، سوچنے کی، لکھنے کی، بیان کرنے کی اور مال کے حوالے سے خرچ کرنے کی، ان صلاحیتوں کو کھپانا اور لگانا جہاد فی سبیل اللہ کی دوسری منزل کے لیے. اور آخری بات، کسی اجتماعیت یا ادارے سے وابستگی، اجتماعیت میں رہتے ہوئے دعوت دین کا کام زیادہ مؤثر انداز سے کیا جا سکتا ہے. الحمدللہ یہ پروگرام جو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، قرآن اکیڈمی کی پریزنٹیشن ہے. محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ادارہ قائم کیا، اور جو بھی ریسورسز اللہ تعالیٰ نے مختلف ساتھیوں کے ذریعے عطا فرمائی، اس کے ذریعے الحمدللہ یہ پروگرام ٹی وی چینلز پر بھی اور دنیا بھر کے سوشل میڈیا پر بھی اویلیبل ہے. تو جب ہم ایک اجتماعیت میں منسلک ہو جاتے ہیں تو اس کام کو بڑے لیول پر کرنا، ملٹیپلائی کرنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے. یہ چند ذرائع ہیں جن کو اختیار کر کے اس دوسری منزل کے جہاد کے فریضے کو انجام دیا جا سکتا ہے، اور وہ ہے اللہ کی بندگی کی دعوت دوسروں تک پہنچانا. ناظرین کرام، اس کے بعد چلتے ہیں اب تیسری منزل کی طرف، اور تیسری منزل کا جہاد ہے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد. اب آئیے اس کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ وہ گوشہ ہے جو آج امت نے فراموش کر دیا. آج امت نے فراموش کر دیا کہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا امت پر لازم ہے، جو پہلے کبھی فریضہ تھا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا. دو منزلوں کا بیان مکمل ہوا جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے، اب تیسری منزل کا بیان اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد. تیسری منزل پر جہاد کے لیے بھی تین ہی مراحل ہیں. پہلا مرحلہ صبر محض، یعنی پیسو ریزسٹنس. ذہن میں رکھیے گا، جب یہ تیسرے مرحلے پر ہم آئیں گے تو جو بھی وقت کا باطل نظام ہوگا اور باطل نظام کے چلانے والے ہوں گے، ان کے مفادات پر ضرب پڑے گی، اور پھر ایک ٹکراؤ تک بھی بات جا سکتی ہے. حق والوں کے مقابلے میں باطل پرست مختلف ہتھکنڈے استعمال کریں گے، تو اولین دور میں حق والوں کو صبر محض کی پالیسی اختیار کرنا ہوگی، یعنی پیسو ریزسٹنس. آئیے اس کو سمجھتے ہیں. ہر طنز و تشدد کے مقابلے میں جوابی اقدام کیے بغیر اپنے موقف پر ڈٹے رہنا، مکی دور میں صحابہ کرام کو اسی روش کی تلقین. 14 صدیوں پہلے رسول اللہ علیہ السلام کی جو پالیسی تھی اس کو ذہن میں لے کر آئیے، اور اللہ رب العالمین نے حکم بھی دیا تھا جس کا ذکر سورہ نساء کی آیت نمبر 77 میں آتا ہے. اور قرآن نے کہا ہے کہ الم تورا اد الذین قیل لہم کفوا ایدیکم، کیا آپ نے لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کہا گیا تھا اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھو؟ سورۃ النساء آیت نمبر 77 میں ذکر آیا. مکی دور میں 13 برس تک یہی صبر محض کی پالیسی تھی، ہاتھوں کو باندھے رکھنے کا حکم تھا. ہاں، اس پالیسی کی حکمت کیا ہے جو آج کے ہمارے اس دور میں بھی بہت ہی اہمیت کی حامل ہے؟ آئیے اس حکمت کو جانتے ہیں. نظام باطل کے پاس انقلابی جماعت کو مکمل طور پر کچلنے کا اخلاقی جواز نہ رہے، ورنہ اہل حق جلدی کوئی ایکشن کی طرف آ جائیں اور کچھ ایسی کاروائیاں کر لیں کہ جس سے لوگوں کو متنفر کرنا آسان ہو، تو باطل پرست پھر کچلنے کا ارادہ کرتے ہیں انقلابی جماعت کو، تو کوئی پری میچور ایکشن نہ کیا جائے. پھر اس پالیسی کی حکمت کیا ہے؟ برائی کا جواب برائی سے نہ دے کر خاموش اکثریت کی ہمدردیاں حاصل کر کے اپنی تعداد میں اضافہ کیا جائے، کیونکہ جب ٹکراؤ ہونے والا ہو باطل نظام سے تو ایک انقلابی جماعت ضروری ہے، اور اس کے افراد کی تربیت بھی ضروری ہے، تعداد بھی بڑھانی ہے. تو برائی کا جواب بھلائی سے فی الوقت دیا جائے گا، تاکہ لوگوں کی ہمدردیاں اور سائلنٹ میجورٹی کی جو سمپتھی اور ہمدردیاں ہیں ان کو حاصل کیا جا سکے. پھر ساتھیوں کی تربیت کے لیے مہلت لی جا سکے. اور آخری بات، ساتھیوں میں انتقام کے جذبے کو پکایا جائے تاکہ وقت آنے پر باطل کے خلاف بھرپور وار کیا جا سکے، اور وہ اس وقت ہوگا جب حالات سازگار اور فیزیبل ہوں گے. آگے بات کریں گے انشاءاللہ. ناظرین کرام، اب ہماری گفتگو ایک انقلابی مزاج کی گفتگو میں بدل رہی ہے، اور 14 صدیوں پہلے انقلاب برپا کیا تھا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے، آج بھی اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنی ہے. یہ تیسری منزل کا جہاد، جہاں پہلا مرحلہ صبر محض جس پر ہم نے ابھی بات کی، پیسو ریزسٹنس اس کو کہا جائے گا، اپنے موقف پر ڈٹے رہیں گے مگر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، ہر طنز اور تشدد کو برداشت کریں گے. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. دوسرا مرحلہ اس تیسری منزل پر وہ ہے اقدام، یعنی آگے بڑھ کر کوئی اقدام کرنا، ایکٹیو ریزسٹنس اس کو کہا جائے گا انگریزی میں. لکھا ہے آگے، مناسب قوت و اسباب فراہم ہوتے ہی نظام باطل کو چھیڑنا. جب ایک تعداد میسر آ جائے، تربیت کے مراحل سے جماعت کو گزارا جائے اور اسباب ظاہری اعتبار سے میسر آ جائیں، تو پھر باطل نظام کو چھیڑنے کی کوشش کی جائے گی. کیوں؟ جب تک قوت و طاقت نہ ہو تو برداشت کیا جائے گا باطل کو، مگر جب قوت و طاقت ظاہری اسباب کے اعتبار سے میسر آ جائے تو پھر ایمان والے باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلے پر بھی آتے ہیں. چنانچہ لکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت مدینہ کے 6 ماہ بعد قریش کی تجارت کے خلاف اقدام، اور یہ مشہور بات ہے جس کو عام طور پر بیان نہیں کیا جاتا، غزوہ بدر سے پہلے 8 مہمات ایکسپیڈیشنز یا دستے 8 مرتبہ رسول اللہ علیہ السلام نے روانہ کیے، اور جو ان کی تجارتی لائف لائن چلتی تھی رحلت الشتاء والصیف، جس میں تجارتی روٹ سے تجارتی قافلے آتے جاتے تھے، ان کو بلاک کرنے کے حوالے سے رسول اللہ علیہ السلام نے اقدام فرمایا. ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں ٹھکانہ بھی میسر آ گیا تھا، جماعت کی تیاری بھی ہو گئی تھی، قتال کی اجازت بھی اللہ نے دی تھی. اب یہ اقدام خود اللہ کے رسول نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور تیسرا مرحلہ اسی کے نتیجے میں وہ ہوگا مسلح تصادم، آرمڈ کانفلکٹ. اقدام کے نتیجے میں نظام باطل کے رد عمل کا پامردی سے مقابلہ کرنا، ظاہری بات ہے جب باطل نظام کی دکتی رگ کو چھیڑا جائے گا تو وہ ری ایکٹ کرے گا، اور پھر قریش نے بھی مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی ٹھانی، اور بالفعل قتال کا مرحلہ شروع ہوا دور نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں معلوم ہوا وہ جہاد جو نفس کے خلاف جہاد سے شروع ہوا، وہ ہوتے 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 تیسری منزل اور اس کا آخری مرحلہ قتال تک پہنچتا ہے، اور پھر باطل اور حق کے درمیان جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو جنگ کی نوبت بھی آتی ہے. چنانچہ آگے لکھا ہے جہاد فی سبیل اللہ کی اعلی ترین صورت قتال فی سبیل اللہ کا یہ مرحلہ غزوہ بدر سے فتح مکہ تک جاری رہا. اب جنگ بھی ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، مگر پہلے دن سے نہیں ہوئی ہے، ہوئی ہے مگر ایک بھرپور تیاری کے بعد اور مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد. اب جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ کے مرحلے میں بدل گیا، اور پھر فتح مکہ اور اللہ کا دین غالب اور نافذ بھی ہوا الحمدللہ. ناظرین کرام، یہ گفتگو تو ہو رہی ہے 14 صدیوں پہلے کے حوالے سے، جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے مشرکین عرب اور مشرکین مکہ موجود ہیں. آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. آج ہم نے بھی جہاد فی سبیل اللہ کرنا ہے، اور آج ہم نے بھی تیسری منزل پر جہاد فی سبیل اللہ کرنا ہے، آج بھی اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کرنی ہے. تو آج کے تناظر میں کن باتوں کو سامنے رکھا جائے گا، آئیے اس کو بھی دیکھیں گے. تاہم اس سے پہلے اس منزل کے جہاد کے ذرائع بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. انفاق مال، اس سطح پر جب قتال کا مرحلہ آئے تو جنگی ضروریات کے لیے خوراک، ہتھیار اور دیگر وسائل فراہم کرنے کے لیے مال خرچ کرنا ہوگا. بذل نفس، یہ ہر سطح پر ہے جان کا کھپانا. نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ جانا اور شہادت کی آرزو کے ساتھ مردانہ وار لڑنا، یا جنگ کے دوران کوئی بھی ذمہ داری ادا کرنا، یہاں جان بھی کھپانی ہے. اور اہم ترین بات، جماعت میں شمولیت، ایسی جماعت میں شامل ہونا جو سمو طاعت یعنی لسن اینڈ اوبے کے اصول پر منظم کی گئی ہو. کیوں؟ جب ٹکراؤ باطل سے ہونے لگے تو ڈھیلی ڈھالی جماعت نہیں چلے گی. منظم جماعت جو اپنے ایک امیر کی ایک کال پر کھڑے ہونے کو تیار ہو. آرمی ڈسپلن اس طرح کا ہوا کرتا ہے، ڈو اینڈ ڈائی ڈونٹ آسک وائی، لسن اینڈ اوبے والی جماعت، سمو طاعت کی خوگر جماعت جو اپنے امیر کی ہر کال پر کھڑے ہونے کو تیار ہو، ایسی منظم جماعت میں شمولیت ضروری ہے. اس کے بغیر باطل سے ٹکراؤ کے مرحلے میں آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول نے جماعت اختیار کرنے اور سمو طاعت کا حکم بھی دیا ہے. مثال کے طور پر جامع ترمذی، مسند احمد، مستدرک حاکم میں روایت ہے، آمرکم بخمس، اللہ امرنی بہن، بالجماعتی والسمعی والطاعتی والہجرتی والجہاد فی سبیل اللہ. میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں جن کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، جماعت اختیار کرو، سنو، اطاعت کرو، ہجرت کرو، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو. اللہ تعالی ہمیں ان تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، یہ ذرائع کا بیان تھا، مال بھی لگے گا، جان بھی کھپے گی، مگر جماعت اور منظم جماعت میں شمولیت بہت زیادہ ضروری ہے. ایک اور بات میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سامنے واضح ہو، جہاد فی سبیل اللہ پہلی منزل، دوسری منزل، تیسری منزل، اور ہر منزل کے 3-3 مرحلے تو ہمارے سامنے آئے، مگر اس تناظر میں 2 اہم نکات اور ہمارے سامنے رہے. پہلا نقطہ، پہلی 2 منزلوں کا جہاد اسی وقت جہاد فی سبیل اللہ ہوگا جبکہ تیسری منزل یعنی غلبہ دین کی جد و جہد پیش نظر ہو. کون اللہ کی راہ میں ہے جو اس لیے محنت کر رہا ہے یا جنگ کر رہا ہے کہ اللہ کا کلمہ سربلند ہو؟ یاد آیا، یہ مخصوص سامنے رہے انفرادی سطح پر بھی، دعوت کے میدان میں بھی، اور اس سے آگے بھی، کہ مقصد ہے اللہ کے کلمے کی سربلندی، ذات پر نفاذ سے لے کے نظام تک نفاذ ہو اللہ کے دین کا. یہ مقصود اگر سامنے ہے تو پہلی منزل کا جہاد بھی جہاد فی سبیل اللہ، دوسری منزل کا جہاد بھی جہاد فی سبیل اللہ، اور تیسری منزل پر بھی ٹکراؤ اگر ہے تو اس لیے کہ اللہ کا کلمہ سربلند ہو جائے، ذاتی مفادات کے لیے نہیں، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، مقصود ہو اللہ کے کلمے کی سربلندی. اور دوسرا اہم نقطہ، باطل نظام کافرانہ، مشرکانہ اور فاسقانہ ہے، لہذا اس کے تحت زندگی بسر کرنا گناہ ہے. اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس نظام کو مٹانے اور اس کی جگہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے مسلسل جد و جہد کی جائے۔ آج ہم بھی مسلمان معاشروں میں رہ رہے ہیں، وہاں اللہ کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے، سود کے دھندے بھی جاری، بے حیائی کا طوفان بھی جاری، غیروں کے قوانین میں نافذ، ایسے باطل نظام میں جینا غلطی ہو رہی ہے، ہم سے گناہ ہو رہا ہے، اور اس کا کفارہ ہے کہ اس نظام باطل کو اکھاڑ دینے اور اس کے خاتمے کے لیے جد و جہد کی جائے، اور یہی جد و جہد ہے جو جہاد فی سبیل اللہ ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائے۔ ناظرین کرام، گفتگو بہت ساری ہمارے سامنے آ گئی، تو اب یہ بھی واضح ہو گیا کہ جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کا کیا فرق ہے۔ گڈمٹ کر دیا جاتا ہے نا، مغالطہ جو ہوتا ہے گڈمٹ کر دیا جاتا ہے معاملے کو، آئیے اس فرق کا بھی دوبارہ اعادہ کر لیں۔ جہاد عام ہے اور قتال خاص، جہاد ہمیشہ ہوگا، قتال یعنی جنگ کا معاملہ کبھی کبھی ہوگا۔ جہاد کی اعلیٰ ترین صورت قتال ہے، اور وہاں بھی مقصد اللہ کے کلمے کی سربلندی، اور قتال یعنی جنگ کبھی کبھی ہوگی مگر جہاد ہمیشہ ہوگا۔ پھر جہاد ہر مسلمان پر ہر وقت فرض ہے، جنگ کا معاملہ کبھی کبھی ہوتا ہے، جبکہ جہاد کا معاملہ ہمیشہ ہے، 24 گھنٹے ہے، یہ بات واضح رہنی چاہیے۔ چنانچہ اسی تعلق سے ایک حدیث ہمارے سامنے رہے، ترمذی اور مسند احمد مسند حاکم میں یہ روایت ہے، الجہاد معاون منذ بعثنی اللہ الى ان یقاتل آخر امتی الدجال۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جہاد جاری ہے اس وقت سے جب سے اللہ نے مجھے مبعوث کیا تھا، اور یہ جاری رہے گا اس وقت تک جبکہ میری امت کا آخری حصہ دجال سے جنگ کرے گا۔ تو جنگ تو ہوگی کبھی کبھی اور آخری حصے میں بھی ہوگی، مگر جہاد تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبعوث کیے جانے کے وقت سے جاری ہے، یہ ہمیشہ ہوگا، اور جنگ کا معاملہ بہرحال کبھی کبھی آئے گا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آج کے تناظر میں جب ہم مسلمان معاشروں میں رہنے والے جو مسلمان ہیں، خاص طور پر جو پاکستان میں رہنے والے ہیں، ان کے تعلق سے بھی بات کر رہا ہوں، قتال فی سبیل اللہ کے آغاز کے لیے شرائط کا معاملہ، جب ایک گفتگو ہو رہی ہے انقلابی جد و جہد کی، تو کب مرحلہ آتا ہے کہ قتال کا آغاز کیا جائے؟ پہلے اس کے چند نکات کو سمجھ لیں۔ ایک امیر کی قیادت میں منظم جماعت کا قیام عمل میں آ چکا ہو، کیونکہ منظم جماعت کے بغیر جنگ اور قتال کا مرحلہ طے نہیں ہو سکتا، جماعت میں شامل فدائین نے اپنی سیرت و کردار کا اثر قائم کر دیا ہو، 13 برس اللہ کے رسول نے دعوت بھی پیش کی، کردار بھی پیش کیا اپنا اور اپنے صحابہ کا، پھر قتال کا مرحلہ کہیں آیا مدنی دور میں، آج بھی ایسا کرنا ہوگا۔ پھر جماعت نے معاشرے میں دعوت پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہو، لازم ہے دعوت پہلے پیش کی جائے، اسباب کے حوالے سے فتح کا غالب امکان محسوس ہو، اس پر ہمارے فقہا نے بھی بہت گفتگو کی، تفصیل کا موقع نہیں، اللہ کے نبی نے بھی پہلے دن سے قتال اور جنگ شروع نہیں کی، بلکہ مدنی دور میں جا کے بدر، وہ سن 2 ہجری میں پیش آیا، یعنی کہ آغاز وحی کے 15 برس کے بعد یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے، متحارب گروہ سے اگر کوئی معاہدہ ہے تو اسے علل اعلان ختم کر دیا گیا ہو، متحارب جس سے جنگ ہو رہی ہے، قرآن کہتا ہے اس تعلق سے سورہ انفال کی آیت نمبر 58 میں، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ، اور اگر تمہیں کسی قوم سے دغا بازی کا خوف ہو تو ان کا عہد انہی کی طرف پھینک دو اور برابر کا جواب دو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ دغا بازوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یعنی کہ کسی قوم سے، کسی ملک سے ہمارے تعلقات اوپر اوپر اندر خانے در اندازی کی جا رہی ہو، نہیں، معاہدہ ختم کرو پھر ان کے خلاف اقدام کر سکتے ہو، جیسے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب قریش نے معاہدہ توڑا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی خاتمے کا اعلان فرمایا، اس کے بعد فتح مکہ کا اقدام بھی ہوا۔ یہ ہے قتال فی سبیل اللہ کے آغاز کے لیے کچھ شرائط جو ہمارے سامنے آئیں۔ ایک اور بات، آج ہم بات کر رہے ہیں، اگر ہم پاکستان میں ہیں، یہ پروگرام کراچی میں ہم ریکارڈ کرتے ہیں قرآن اکیڈمی میں، اور ہم بات کر رہے ہیں ہمارے حالات کے تناظر میں، تو ایک اور اہم بات سامنے رہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کا اولین میدان کیا ہے۔ ہر نبی کی سنت سے رہنمائی ملتی ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کا اصل اور اولین میدان اپنا علاقہ ہوتا ہے، ہر نبی نے جہاں وہ مبعوث کیے گئے وہیں محنت کی، وہیں کام کیا ہے۔ ہاں، اگر وہاں غلبہ دین کی جد و جہد کرنا ممکن نہ رہے تب ایسی جگہ ہجرت کی جا سکتی ہے جہاں دین کی خدمت کرنا ممکن ہو، اور ہاں، جب قومیں اپنے پیغمبروں کی جان کے درپے ہو گئیں تب انہوں نے ہجرت کی، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت ہمارے سامنے آتی ہے، ورنہ اسی مقام پر رہ کر محنت کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی جان کے درپے ہو گئے مکے والے، تب آپ مدینہ تشریف لے گا، مگر پھر واپس مکہ مکرمہ آئے اور پھر پورے دین کا غلبہ پورے عرب پر بھی ہوا، یہ بات معروف ہے، یہی مسنون طرز عمل ہمارے سامنے آتا ہے۔ ایک اور اہم معاملہ ہمارے دور کے اعتبار سے، قتال فی سبیل اللہ اور مسلم معاشرے میں درپیش مشکلات۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں مشرکین و کفار سامنے تھے، آج کون ہیں؟ آئیے جائزہ لیں۔ مقابلہ باطل نظام کے محافظ کلمہ گو مسلمانوں سے ہے، بدترین حکمراں ہیں مگر ہیں کلمہ گو مسلمان، کلمہ پڑھتے ہیں بہرحال، نمازیں بھی کبھی کبھی ادا کرتے ہیں یا بہرحال ادا کر لیتے ہوں گے. تو مسلمان معاشروں میں جنگ کے حوالے سے جو دشواریاں ہیں آئیے اس پر بھی تھوڑی سی بات کریں. مقابلہ باطل نظام کے محافظ کلمہ گو مسلمانوں سے ہے. کلمہ گو مسلمان حکمرانوں سے تصادم کے لیے فقہا نے دو شرائط بیان کی ہیں, امام ابو حنیفہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کی ہیں. نمبر ایک, حکمران کھلم کھلا کفر کا نفاذ کر رہے ہوں. نمبر دو, مناسب اسباب کی اس حد تک فراہمی کے فتح کا غالب امکان محسوس ہو. یہ شرائط پوری ہو تب فقہا نے اجازت دی ہے خروج کی, مسلمان حکمرانوں کے خلاف مسلح بغاوت کی. اور فی زمانہ یہ خاصا دشوار نظر آتا ہے. کیوں؟ لکھا ہے آگے, موجودہ دور میں اسباب یعنی ہتھیاروں اور عسکری تربیت کے اعتبار سے حکومت اور عوام میں بہت زیادہ عدم توازن کے باعث حکومت کے ساتھ مسلح تصادم کی صورت میں فتح کا امکان محسوس نہیں ہوتا. آج حکومت کے پاس پوری سٹینڈنگ آرمیز ہیں اور سارے ملک کا بجٹ بھی وہ اکثر استعمال ہو جاتا ہے وہاں پر, اور عوام اکثر و بیشتر نہتے, تو فتح کا غالب امکان دکھائی نہیں دیتا. ان مشکلات کے تناظر میں اب کیا کیا جائے؟ اس کے تناظر میں اب ہوگا ایک متبادل طریقہ کار. مختصراً بیان کرتا ہوں, پروگرام کا وہ مکمل ہوا چاہتا ہے. آج کے دور میں اسلامی انقلاب کا آخری مرحلہ پرامن اور غیر مسلح منظم احتجاج کے ذریعے طے کیا جا سکتا ہے. اس احتجاج میں کسی ایسے منکر کے خلاف اٹھنا ضروری ہوگا جس کا خلاف شرع ہونا تمام دینی طبقات کے نزدیک مسلم ہو. مثال کے طور پر سود حرام ہے, سب کا اتفاق ہے, اس کو لے کر ہم کھڑے ہوں اور حکمرانوں سے مطالبہ کریں کہ اس منکر کے خاتمے کے کام کرو, اس کے خاتمے کا اعلان کرو. اسی طرح بے حیائی, سب کا اتفاق ہے کہ یہ حرام ہے دین اسلام کے اندر, یا بے پردگی وغیرہ, اس کے خاتمے کا مطالبہ لے کر ہم کھڑے ہوں. اس پر ساری امت کے علماء اور مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ منکرات ہیں. ایسے منکر کے خلاف اقدام ریاست کے اہم اداروں کا پر امن گہراؤ, دھرنا دینا یا سول نافرمانی کے تحریک کے ذریعے ہو سکتا ہے. لیکن یہاں ہماری مراد دھرنے سے وہ نہیں کہ رات کو بیٹری چارج کرنے کے لیے بھی چلے گئے, بلکہ جب تک ختم نہیں ہوگا اس وقت تک یہاں سے ہم ہٹیں گے نہیں. اور ان پر امن منظم مظاہروں کے ذریعے حکومت وقت کو مجبور کیا جائے گا کہ اس منکر کا قلع قمع کر کے اللہ کی حدود کو نافذ کرے. اور اگر حکومت ایک منکر کا خاتمہ کرے تو ایک اور منکر کے خاتمے کا مطالبہ تقاضا ان کے سامنے رکھا جائے. اگر لوگ بجلی گیس پانی کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں اور وتھ ہولڈنگ ٹیکس کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں, اور اپنے سیاسی جو ان کے بڑے ہیں اور ان کے حاکم ہیں سیاسی یا ان کی جماعتوں کے سربراہ ہیں, ان کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں, تو ہمیں اللہ کی شریعت کے لیے بھی کھڑا ہونا چاہیے. ناظرین کرام, اس زمن میں ایک اور بات, اس طریقے میں مسلمان حکمرانوں سے مسلمان معاشرے میں دین کو نافذ کرنے کا مطالبہ ہے. ہمیں کرسی نہیں چاہیے, ہمیں اقتدار نہیں چاہیے, تم نافذ کرو, تم بھی مسلمان ہو, رب کی زمین پر رب کا نظام قائم ہونا چاہیے. آخری نقطہ اس متبادل طریقہ کار کے حوالے سے, اگر حکومت یہ مطالبہ نہیں مانتی تو ہم ان صحابہ کرام کے اسوہ پر عمل کریں گے جنہوں نے مکی دور میں ہر طرح کی تکالیف برداشت کی لیکن جواب میں کوئی اقدام نہ کرتے ہوئے اپنے موقف پر ڈٹ کر صبر کا مظاہرہ کیا اور ہاتھ نہ اٹھایا. یہ فی زمانہ کئی اہل علم نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ بات سمجھ آتی ہے. کیا نتائج نکل سکتے ہیں؟ پہلا نتیجہ, حکومت ان مظاہروں کے نتیجے میں پسپائی اختیار کرے اور منکرات کے خاتمے اور حدود اللہ کے نفاذ کا آغاز کر دے. کیا ہی اچھی بات ہے, ہم کہیں گے بھائی یہ بھی نافذ کرو, یہ بھی نافذ کرو, یہ بھی نافذ کرو. اور اس کے برعکس حکومت انقلابی تحریک کو اپنے خلاف انا کا مسئلہ بنا لے اور اپنی بقا اور مفادات کے تحفظ کے لیے تحریک کو مکمل طور پر کچلنے کا فیصلہ کرے. اگر حکومت تحریک کو کچلنے کا فیصلہ کرے تو ہو سکتا ہے کہ عوام کھڑے ہو جائیں اسلام کا درد رکھتے ہوئے اور حکومت مجبور ہو, اور حکومت کی فوج اور پولیس بھی جو مسلمان ہوں گے وہ کہیں گے شریعت نافذ کروانا چاہتے ہیں, ہم ان کو نہیں گولی مارتے, تو پھر حکومت پسپائی اختیار کرے گی. اور اگر تحریک کچل بھی دی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کسی اور کو کھڑا کرے گا. کیوں؟ کہ یہ کام تو ہونا ہے, یہ رحمت, یہ محنتیں ضائع نہیں جائیں گی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی سامنے رہے کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے, صحیح مسلم کی روایت, اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا, پس میں نے اس کے تمام مشرق و مغرب دیکھ لیے اور میری امت کی حکومت زمین پر وہاں تک پہنچ کر رہے گی جو میرے لیے لپیٹ دی گئی. یا تو قائم ہو جائے گا دین آج, یا کل آنے والوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو قائم کر دیں گے. اللہ اس جہاد فی سبیل اللہ کے پورے تصور کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام, حصہ سوم درس ششم کا اختتام ہوا جس کا موضوع تھا جہاد فی سبیل اللہ. اب آئیے ہمیشہ کی طرح پانچ سوالات آپ کے سامنے رکھتے ہیں. پہلا سوال, کس آیت کے مطابق ہمیں اللہ رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت کو دنیاوی آٹھ محبتوں پر ہمیشہ غالب رکھنا چاہیے؟ چار آپشنز ہیں, سورہ حج آیت نمبر 78, یا سورہ توبہ آیت نمبر 24، یا سورہ حجرات آیت نمبر 15، یا سورہ عنکبوت آیت نمبر 69؟ دوسرا سوال ہے، جہاد کی اعلیٰ ترین صورت کیا ہے؟ نفس کے خلاف جہاد، یا شیطان کے خلاف جہاد، صبر محض، یا قتال فی سبیل اللہ؟ تیسرا سوال نوٹ فرمائیے گا، حکمت کے ذریعے دعوت یعنی دلائل کے ساتھ معاشرے کی ذہین اقلیت کو دین کی طرف متوجہ کرنا جہاد کی کون سی منزل میں آتا ہے؟ پہلی یا دوسری یا تیسری یا چوتھی منزل میں؟ چوتھا سوال نوٹ فرمائیے گا، جہاد فی سبیل اللہ کی کل کتنی منازل ہیں؟ 3، 5، 7 یا 9؟ اور آخری سوال ہے، زیر بحث درس میں قتال فی سبیل اللہ کے آغاز کے لیے کتنی شرائط بیان کی گئی ہیں؟ 3، 4، 5 یا 6؟ ناظرین کرام، جوابات آپ ہمیں روانہ فرمائیے گا MQ.QuranAcademy.com پر۔ الحمدللہ آج 3 حصوں کا بیان مکمل ہوا اس سیریز کے، اگلے پروگرام سے 4th حصے کا آغاز کریں گے، تب تک کے لیے اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔